الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 جس سے آج کے درس کا آغاز ہوا. وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھی اسی سورت کی سورہ فرقان کی 19 سپارہ شروع ہوا آیت نمبر 21 سے. اور یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات یعنی آخرت کے بارے میں یقین نہیں رکھتے وہ عجیب و غریب قسم کے مطالبے اور اعتراضات کرتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ ہر وہ عمل جس عمل میں ایمان نہ ہو اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اور آخر میں یہ کہا گیا تھا آیت نمبر 27, 28 اور 29 میں کہ وہ لوگ کے جو اپنے دنیا کی زندگی میں غلط قسم کے دوستوں اور تعلقات میں اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں اسی غلط دوستی اور غلط دوستوں کی وجہ سے وہ حق اور دین اور اچھے راستے سے دور چلے جاتے ہیں. اور آخر میں وہ خود قیامت کے دن اس چیز کا اعتراف کریں گے اور اپنا غصے اور دہشت اور پریشانی میں خود اپنا ہاتھ کاٹ کھائیں گے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ اور وہ کہیں گے یا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. اور یہ کہیں گے کہ اس نے اور ان لوگوں نے اضلنی عن الذکر ہمیں ذکر سے قرآن سے دور کر دیا تھا. اب فرمایا کہ یہ قرآن جس سے دوری کی وجہ سے ان کو آج یہ رسوائی کا دن دیکھنا پڑا، رسول قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا. وقال الرسول، رسول یہ کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، یا ربی، اے میرا رب، ان قومی، میری یہ قوم، اس قوم نے، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا. اس شکایت میں دونوں شامل ہیں، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی. اور یہ آیت تمام انسانوں کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً یہ دعوت دے رہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس قرآن پر ایمان لے آؤ، اس قرآن پر عمل شروع کر دو. اس لیے کہ قیامت کے دن اگر رسول نے اس قرآن کے بارے میں شکایت کر دی تو پھر سوائے جہنم کے اور دوسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اور رسول کی شکایت کے ساتھ ساتھ قرآن خود شکایت کرے گا، قرآن خود شکایت کرے گا، قرآن خود بولے گا. اور یہ قرآن خود ان لوگوں کو، جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں قرآن پر، یہ لوگ ایمان لائے تھے اور اس پر عمل بھی کیا تھا، ان لوگوں کو قرآن جنت میں لے جائے گا. اور وہ لوگ جنہوں نے قرآن پر ایمان، جو لوگ نہیں لائے تھے، قرآن کا انکار کیا تھا یا قرآن کے خلاف عمل کیا تھا، قرآن کی وجہ سے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا. امام مسلم نے صحیح مسلم میں کتاب الطہارہ کے بالکل شروع میں جو طویل حدیث نقل کی ہے اس کے آخر میں یہ ہے کہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا. حجت لک او علیک، یا تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا. اب مسلمان خود دیکھ لے، سوچ لے، اس کا رویہ دنیا کی زندگی میں قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعی قرآن میرے حق میں گواہی دے گا، یا یہ کہ اس کے برعکس معاملہ ہوگا؟ اور یہی وہ قرآن ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ قرآن تو بہت بڑی، عظیم، مبارک، مقدس کتاب ہدایت. اس پوری کتاب پر اور اس پوری کتاب کے مطابق جس کا عمل ہوا، کیا کہنے. لیکن یہاں تو چند سورتوں کی فضیلت کا یہ حال ہے. سورہ تبارک الذی الملک کے بارے میں وہ حدیث ہم کتنی مرتبہ اس درس میں پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، کہ یہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس کو سورت الملک کہتے ہیں. 30 آیات ہیں اس میں، اور اس کا یاد کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے. اگر روزانہ 10 آیات یاد کریں آپ 3 دن میں یاد کر سکتے ہیں، 5 آیات یاد کریں 6 دن میں یاد کر سکتے ہیں، 1 آیت یاد کریں 1 مہینے میں یاد کر سکتے ہیں. کوئی ایسا کمزور ذہن کا مسلمان مرد عورت ہے جو یہ کہے کہ میں 1 آیت 24 گھنٹے میں یاد نہیں کر سکتا؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے. 1 آیت تو ہر مسلمان مشغول سے مشغول، کمزور سے کمزور ذہن کا مالک بھی یاد کر سکتا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ ہے 1 آیت. روزانہ 1 آیت یاد کریں، 30 دن میں پوری سورت یاد ہو جائے گی. روزانہ 6 آیت یاد کریں تو 5 دن میں، 5 آیت یاد کریں 6 دن میں، 10 آیت یاد کریں 3 دن میں. فرمایا کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرے گی، جھگڑا کرے گی اللہ کے سامنے، حتی ادخلت الجنہ، یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کرا کے چھوڑے گی. ایک سورت کی اتنی فضیلت. اور فرمایا کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور آل عمران، یہ دو سائے، دو روشنیاں اور دو بادل، اس طرح ان کی شکل ہوگی، اور یہ آگے آگے چلیں گے، اور پیچھے پیچھے ان کے وہ لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھتے تھے، یہ سورتیں پڑھتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے، اور یہ دونوں سورتیں آگے آگے چل رہی ہوں گی. پیچھے وہ لوگ، ان کا جلوس ہوگا ان لوگوں کا جو دنیا کی زندگی میں قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، قرآن سکھاتے تھے، قرآن کا تلفظ ہے، اس کا حفظ ہے، اس کی تجوید ہے، اس کی تفسیر ہے، اس کا ترجمہ ہے، اس پر عمل ہے، اس کو نشر کرنا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، اس خدمت یا ان تمام خدمتوں، ان تمام طریقوں میں، قرآن کے سیکھنے سکھانے میں، جہاں قرآن سکھایا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، تجوید ہو، قاعدہ ہو، قرآن ہو، ناظرہ ہو، حفظ ہو، تجوید ہو، تفسیر ہو، ترجمہ ہو، قرآن کے کیسٹ ہوں، قرآن پاک ترجمے والے سیٹ ہوں، اس میں اپنا پیسہ لگانا، اس میں اپنا وقت لگانا، یہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بعض سلف صالحین سے تو یہاں تک منقول ہے کہ وہ 6 مہینے اللہ کے راستے میں جہاد میں اپنا وقت لگاتے ہیں، جہاد اور قتال فی سبیل اللہ، اور باقی 6 مہینے قرآن سیکھنے اور سکھانے میں لگاتے اور فرمایا کرتے تھے، یہ حدیث ہم نے سنی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر عمل، سب سے زیادہ اجر و ثواب والا قرآن سیکھنا اور سکھانا۔ افسوس کہ اس سے سب غافل ہیں، الا من رحم ربک، اور ہر کام میں وقت اور جان اور مال اور پیسہ لگ رہا ہے، قرآن کا تلفظ صحیح نہیں ہے، ترجمے سے قرآن کوئی نہیں پڑھتا، قرآن نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھو۔ حفظ کرنے والے بڑی تعداد میں، قاری بڑی تعداد میں ہیں، اور لیکن قرآن سمجھ کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے اور اس پر عمل کرنے والے کہاں ہیں؟ جو مطلوب ہے، جس کی ضرورت ہے، جس سے زندگی میں انقلاب اور تبدیلی پیدا ہوتی ہے، قرآن سمجھ کے اگر پڑھیں گے اور سمجھ کے سنیں گے، اس سے تبدیلی پیدا ہوگی، اور بغیر سمجھے، بغیر توجہ، بغیر غور و فکر، بغیر فہم، بغیر سمجھ کے سنتے 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 زندگی گزر گئی۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا اور یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ تو اس قرآن کے بارے میں رسول جو شکایت کریں گے، وہ شکایت ان لوگوں کے بارے میں ہوگی جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا، جو قرآن کو نہیں مانتے، قرآن پر ایمان نہیں لائے، قرآن کے بارے میں یہ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب نہیں ہے، یا یہ کہا کہ یہ مکمل نہیں ہے، یا یہ کہا اس میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، یا یہ کہا کہ یہ تو ناقص ہے، یا جو عقیدہ بھی ہو قرآن کے بارے میں۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو اس پر ایمان تو لائے لیکن اس پر عمل نہیں کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تو قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لاؤ۔ کتاب مقدس، کتاب ہدایت، اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل کیا، سب سے آخری کتاب، سب سے عظیم کتاب۔ اور اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس قرآن پاک کو صحیح تلفظ سے پڑھو، زبر زیر کی غلطیاں اور حروف کو غلط طریقے پہ ادا کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کسی ماہر قاری کے پاس 1 مہینے بیٹھ کر اپنا قرآن صحیح کرو۔ تلفظ سب کے غلط ہیں، ہا صحیح طریقے پہ نہیں نکلتی، صاد اور سین میں فرق نہیں ہے، زا اور زال میں فرق نہیں ہے، با اور باد میں فرق نہیں ہے، اور اس فرق نہ کرنے کی وجہ سے ترجمہ بدل جاتا ہے۔ ہم نے بار بار بتایا، ایک مثال بھی زیادہ نہیں، الحمد کے بجائے الحمد کہا تو ترجمہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ہا اگر حلق سے نکالی صحیح طریقے پہ، حمد کہا، حمد کے معنی تعریف، اور کہا کہ حمد تو حمد کے معنی پھٹے پرانے کپڑے، ترجمہ یہ بن جائے الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اگر ہا نہیں صحیح طریقے پہ ادا نہیں کیا، الحمدللہ نکل گیا منہ سے، ترجمہ یہ ہوگا تمام پھٹے پرانے کپڑے اللہ کے لیے ہیں، معاذ اللہ۔ ایک حرف صحیح ادا نہیں ہوا، ترجمہ بدل گیا۔ دوسرا حق قرآن کا یہ ہے، صحیح تلفظ سے اس کو پڑھو۔ پہلا حق کیا ہے؟ اس پر ایمان لانا، اور دوسرا حق یہ ہے اس کو صحیح تلفظ سے پڑھو۔ کسی قاری کے پاس بیٹھ کر 1 یا 2 مہینے محنت کرو، تلفظ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ تیسرا حق اس کا یہ ہے کہ جتنا حصہ اس کا یاد کر سکتے ہو زبانی یاد کرو۔ پورا قرآن اگر زبانی حفظ کر لو تو کیا بات ہے، پورا قرآن حفظ نہیں کر سکتے تو وہ جو خاص خاص فضیلت والی صورتیں ہیں ان کو کم از کم یاد کر لو۔ سورہ بقرہ ہے، یہ طویل صورت یاد نہیں ہوتی، اچھا مختصر صورت کو یاد کر، جسے ہم نے ابھی بتایا سورہ ملک یاد کر لو، سورہ واقعہ یاد کر لو، سورہ کہف یاد کر لو، یاسین یاد کر لو، آخری دو سپارے 29 و 30 یہ یاد کر لو. تو قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ، فرمایا جس سینے جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہے کل بیت الخرب، ویران کھنڈر، کل بیت الخرب، خرابہ ہے وہ. تو قرآن حفظ کرنا یہ اس کا تیسرا حق ہے. اور چوتھا حق اس کا یہ ہے کہ اس قرآن پاک کی آیات میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اس کو ترجمے سے پڑھنا، جتنا انسان کوشش کر کے سیکھ سکتا ہے سیکھے. اور پانچواں حق یہ ہے کہ اس قرآن پاک میں جو کچھ سیکھا، سمجھا، یاد کیا، اس پر عمل کرنا. اور چھٹا حق یہ ہے کہ اس کی دعوت دوسروں تک پہنچانا. اور ساتواں حق یہ ہے کہ قرآن پاک کی نشر و اشاعت کا انتظام کرنا. قرآن پاک کا جو مصحف ہے قرآن، یہ خرید کے ان علاقوں، ان مسجدوں، ان جگہوں پہ بھیجو جہاں قرآن نہیں ملتے، یا ترجمے والے قرآن بھیج دو. تو قرآن پاک کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کریں گے کہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا. ہجر، ہجر کے معنی ترک کر دینا. امام ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا، وَتَرْكُ عِلْمِهِ وَحِفْظِهِ أَيْضًا مِنْ هِجْرَانِهِ، قرآن کو نہ پڑھنا، نہ سیکھنا، حفظ نہ کرنا، یہ بھی اس کو ترک کر دینا ہے. وَتَرْكُ الْإِيمَانِ بِهِ، اس پر ایمان نہ لانا، اور جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کی تصدیق نہ کرنا، یہ بھی اس کا ترک کر دینا ہے. وَتَرْكُ تَدَبُّرِهِ وَتَفَهُّمِهِ، اور اس کی آیات میں ترجمے سے نہ پڑھنا، غور و فکر، تدبر نہ کرنا، یہ بھی قرآن کو ترک کر دینا ہے. وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِهِ، اس پر عمل نہ کرنا، یہ بھی قرآن کو ترک کر دینا ہے. وَالْعَدُولِ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ، قرآن کو چھوڑ کر دوسری کتابوں میں وقت لگانا، کہانیاں، قصے کہاں اور یہ پڑھنا، یہ بھی من ہجرانی ہی، یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے پہ قرآن پاک کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. تو مہجور، مہجور یہ اسم مفعول ہے، ترک کیا ہوا، چھوڑا ہوا. ہجر، ہا جیم را، ہجر، ہا کا اگر زبر ہو اس کا معنی چھوڑ دینا، ترک کر دینا، اور ہجر اگر ہا کے پیش سے ہو اس کا معنی ہے فضول باتیں، بری باتیں، گالی گلوچ وغیرہ. اور یہ لفظ اسی سورہ مؤمنون میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 67 میں، مستکبرین بہ سامرا تہجرون، اسی ہجر سے تھا. تو ہجر اور ہجر، ہجر کا معنی چھوڑ دینا، ہجر کا معنی فضول. تو فرمایا کہ یہاں دونوں مراد ہیں، وہ لوگ بھی جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور وہ بھی جنہوں نے قرآن کو فضول چیز سمجھا. مہجور اس میں مفعول ہے، ہجر سے بھی اور حجر سے بھی. اور اسی سے ہے ہجرت، ہجرت مہاجر. ہجرت کا معنی مسلمان اللہ کے دین کے غلبے اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں جائے، کافروں کے ملک کو یا کافروں کے معاشرے کو چھوڑ کر مسلمانوں کے معاشرے میں جانا، اپنے ایمان اور اپنی آبرو اور اپنی دین کی حفاظت کی نیت سے، یہ ہے ہجرت. یہ ہجرت نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ملک سے کافروں کے ملک میں جانا، یہ ہجرت نہیں ہے. ہجرت یہ ہے کہ کافروں سے مسلمانوں کی طرف آنا، یہ ہے ہجرت. اور نیت بھی ہجرت کی ہو، اللہ کی رضا. اس لیے کہ وہ پہلی حدیث جس کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی صحیح بخاری میں نقل کیا، اور محدثین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس سنت پہ عمل کیا، اور ان کی اقتداء میں عموماً محدثین اور فقہا اور مفسرین اور علماء اپنی اپنی کتابوں کا آغاز اسی حدیث سے کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات کہتے ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لغيره او لامراه ينكحها او الى اخر الحديث. تو جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، وہ واقعی حقیقی مہاجر ہے. اور جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے، عورت کے لیے، پیسے کے لیے، اور اچھی عیاشی تعیش اور فراوانی والی زندگی کے لیے، تو وہ مہاجر نہیں ہے، اس کی ہجرت دنیا کی طرف سمجھی جائے گی، اجر اور ثواب اس کو نہیں ملے گا. اور ہجرت وہ مقدس عمل ہے کہ اس کے بارے میں کثیر آیات قرآن پاک میں موجود ہیں، احادیث میں. تو یہاں تک کہا گیا، امام مالک نے اپنے الموطا میں یہ حدیث نقل کی، فرمایا کہ ہلک من لم یہاجر، جس نے ہجرت نہیں کی وہ ہلاک ہو گیا. اتنی فضیلت ہے ہجرت کی. اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر ہیں. ہجرت کی، ابو بکر نے ہجرت کی، عمر نے ہجرت کی، عثمان نے ہجرت کی، علی نے ہجرت کی، رضی اللہ عنہم اجمعین. لیکن ان کی ہجرتیں اللہ کے لیے، دین کے غلبے کے لیے تھیں، دنیا اور کسی اور مقصد کے لیے نہیں تھیں. تو ہجرت یہ قیامت تک، اور جہاد قیامت تک. فرمایا دو بہترین عمل قیامت تک جاری ہیں، ایک جہاد اور ایک ہجرت. تو مسلمان اگر کسی معاشرے میں اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتے، یا وہ کسی اور طریقے پہ مجبور اور کمزور اور مظلوم اور ان پہ ظلم ہو رہا ہے، تو ان سے کہا گیا ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ملکوں میں چلے جاؤ. اور اگر جہاد کی طاقت ہے تو جہاد کرو. تو پہلا عمل جہاد ہے. جہاد نہیں کر سکتے تو ایمان کو بچاتے ہوئے ہجرت کرو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم یا تمہاری آئندہ نسلیں کافر بن جائیں. اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو کافر بنانے سے بچانے کے لیے، کفر اور ظلم سے بچاؤ کے لیے جہاد کی طاقت نہیں ہے، ہجرت اختیار کرو. اور جب ہجرت کی بات چلی تو فرمایا کہ یہ بھی سن لو، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ہجرت کرے یعنی ناراض رہے. ہجرت کا معنی ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اپنے بھائی کو چھوڑنا، اس سے بات چیت نہ کریں. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ناراض رہے. تین دن گزر گئے، چوتھے دن جا کے اس کو سلام کرو اور کہہ دو کہ ناراضگی ختم ہو گئی ہے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ تین دن سے زیادہ ہم ناراض نہیں رہ سکتے. اگر وہ دوسرا پھر بھی ناراض ہو، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرو، لیکن تم جا کے اس سے اس صلح اور رضامندی میں پہل اختیار کرو. اس لیے فرمایا کہ تمام، دوسری حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، فرمایا کہ تمام مسلمانوں، تمام بندوں کے اعمال پیر اور جمعرات کو اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. سب کے اعمال، ہر پیر اور ہر جمعرات کو اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. جو دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ ایک دوسرے سے راضی نہ ہو جائیں، ان کی نیکیاں، ان کے اعمال میرے سامنے مت لاؤ. تو نمازیں اور تمام نیکیاں اللہ کے سامنے پیش نہیں کی جاتی، روک دی جاتی ہیں. اپنی نمازوں اور اپنی نیکیوں کو بچاؤ، اور اپنے ناراض بھائیوں، ناراض بہنوں کو، خواتین آپس میں اور مسلمان مرد ایک دوسرے کو آپس میں راضی کریں، کوئی ایک دوسرے سے تین دن سے زیادہ ناراض نہ رہے. اسی ہجرت کے بارے میں یہ بھی سن لیجئے، حقیقی مہاجر کون ہے. فرمایا کہ دیکھو، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق علیہ حدیث. مسلمان کون اور مہاجر کون؟ مسلمان کی تعریف کیا ہے اور مہاجر کی تعریف کیا ہے؟ یہ کون بیان کر رہا ہے تعریف؟ حکیم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان کون ہے؟ من سلم المسلمون من لسانه ویدی، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جو کسی کو ستاتا نہیں ہے، تکلیف نہیں پہنچاتا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہو، مسلمان نہیں ہے. مسلمان کی تعریف یہ ہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، خیر ہی خیر، امن، سلامتی، دعا، اخلاق، اچھائی، بہتری، فلاح و بہبود، ہر اچھا کام، یہ ہے مسلمان. اور مہاجر کون ہے؟ من ہجر ما نہ اللہ عنہ، یہ متفق علیہ حدیث اور ابن ماجہ میں ہے. والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب، مہاجر وہ ہے جس نے گناہوں سے ہجرت کی نیکیوں کی طرف، گناہوں کو چھوڑ دیا، گناہوں کو چھوڑ دیا، گناہوں والے ماحول کو چھوڑ دیا. تو گناہوں کو اور گناہوں والے ماحول کو اور گناہوں والے معاشرے کو، گناہوں والے لوگوں کو، گناہوں والوں کی پارٹی کو اور فاسق و فاجر لوگوں کو چھوڑ کر صالحین، متقین، اخیار، ابرار، اچھے لوگوں کی طرف آنا، یہ ہے ہجرت. اس کا مطالبہ ہے. اور حقیقی مہاجر وہ ہیں جو اللہ کے لیے اللہ کی منع کی ہوئی ہر چیز سے ہجرت کرے، یعنی ہر چیز کو ترک کر دے، گناہوں کو ترک کر دے. تو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قرآن کے بارے میں رسول شکایت کریں گے کہ قوم اور امت نے قرآن کو ترک کر دیا تھا. تو قرآن کو پڑھو، صحیح طریقے پہ پڑھو، اس کو حفظ کرو، اس کو سمجھ کے پڑھو، اس پر عمل کرو، اس کی نشر و اشاعت کا انتظام کرو، اور سیکھنے اور سکھانے والوں کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کرو، اور سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکالو تاکہ اس نشر و اشاعت میں قرآن کی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. ایک بچہ، ایک عالم جو قرآن پڑھے اور دین سیکھے اور سکھائے، اس کی وجہ سے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا. اس ایک حافظ اور عالم کی آپ نے کفالت لی ہے، اس کی وجہ سے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو اللہ ہدایت دے گا. آپ کے لیے صدقہ جاریہ، یہ جاری ہے اور یہ جاری رہے گا.